أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ حکومت الہی قرآن کریم میں موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا، اور بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید ہدایت کا منشور ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس سے پہلے دیگر آسمانی کتابیں آئی ہیں اسی مقصود کے لیے، لیکن اپنے حد اور اپنے مرتبے کے مطابق آئی ہیں۔ آخری و خاتم کتاب، مکمل کتاب و کامل منشور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں بشریت کو پیش کیا ہے، اور ساتھ تعارف کروایا ہے کہ یہ ہدن للناس ہے، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا ہدایت ہونا ابھی مسلمانوں کے لیے بھی واضح نہیں ہوا، ہمارا ایمان نہیں آیا قرآن کے ہدایت ہونے پر، بلکہ یوں کہوں گے ابھی یہ مطلب مفہومی طور پر کھلا بھی نہیں ہے، اس کے اندر ابھی ہے ابہام موجود ہے ہمارے ذہنوں کی وجہ سے، البتہ نہ قرآن کی وجہ سے۔ ہدایت کو ہم نے زیادہ چھیڑا نہیں ہے، کھولا نہیں ہے۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ متن میں کم رہے ہیں اور حاشیے میں زیادہ رہے ہیں۔ متن قرآن کی آیات کو کہتے ہیں، اور حاشیہ اس کے دائیں بائیں جو کچھ فٹ نوٹ ہوتے ہیں، ہماری دلچسپی اس حاشیے میں بہت زیادہ ہے، متن قرآن میں کم رہی ہے۔ اس وجہ سے متن قرآن ابھی تک کھلا نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اور متن قرآن ابھی تشنا ہے کہ اس کو، یا کہیں قرآن مجید کے اپنے بقول مہجور و متروک ہے۔ حاشیے میں دلچسپی ہے، حاشیے کو لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں، لیکن متن کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس متن ہدایت میں و منشور ہدایت میں مرکز ہدایت، نظام ہدایت کا حکومت کو قرار دیا گیا ہے، اور حکومت الہی جسے تمام نسلوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور انبیاء کو، اولیاء کو، ائمہ اطہار کو و مومنین کو، امتوں کو مامور فرمایا ہے کہ وہ حکومت الہی قائم کریں، نظام دین قائم کریں، مکمل ہدایت کا نظام اقامہ کریں، اس کے سائے میں بشریت زندگی بسر کریں۔ سابقہ حکومتوں میں جو آیات، جن آیات کے اندر عموماً ذکر تھا، اگرچہ ہم نے ساری آیات نہیں پڑھی، فقط نمونے کے طور پر بعض آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد فصل دیگر میں یہ بیان ہوا ہے کہ بحیثیت مومن، ایک مومن کا فریضہ ہے کہ وہ فقط ما انزل اللہ کی اتباع کرے۔ ما انزل اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا دین اور منشور، اس کے مقابلے میں دو چیزیں قرآن نے پیش کی ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی دین آبائی، آبائی سلسلے، طور طریقے، کلچر اور تہذیب، اور دوسری چیز ہے مما کتبت ایدیہم، جو لوگوں نے خود سے کنسٹیٹیوشن بنا لیے ہیں، منشور لکھ لیے ہیں، خواہ وہ حکومتوں کے، ممالک کے یا احزاب کے، جس سطح پر بھی خود لوگوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی آئین بنایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے یا لوگوں کے نظم و اجتماع کے لیے، یہ مما کتبت ایدیہم کا مصداق ہے، جس کی قرآن نے سرزنش کی ہے، ویلن مما کتبت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے اس پر ہلاکت ہو، اس پر پھٹکار ہو، اس پر موت ہو، مردہ باد وہ لکھنے والا بھی، اور جو کچھ اس نے لکھا ہے۔ چونکہ اس طرح سے قرآن سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے، ابھی آپ توجہ فرمائیں، اخوان المسلمون ایک اسلامی تنظیم ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے ایک اپنا منشور لکھا ہے، نام اسلام کا استعمال کیا ہے، چرچا اسلام کا کیا ہے مصر کے اندر، ایک مادر اسلامی تنظیم ہے، اس کے بطن سے بہت ساری اسلامی تنظیمیں و بیداری کی تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن آج اس تنظیم کی کارکردگی کیا بنی ہے۔ اس کے اندر بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو منشور نہیں بنایا، بلکہ اپنا حزبی منشور انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، حزبی منشور کو، اور جب وقت ملا ہے الہی حکومت قائم کرنے کا، الہی حکومت کے بجائے حزبی حکومت قائم کی ہے، جمہوری حکومت قائم کی ہے، اور اس طرح سے تاریخی موقع یعنی 100 سال کی محنت کو اس حزب نے ضائع کر دیا ہے مصر کے اندر، فرعونوں کی سرزمین میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ جہاں پر صدیوں کے بعد اسلامی حکومت کے قیام کا جو اس حزب نے ضائع کر دیا ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنے حزبی منشور کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اولویت دی ہے، اور اللہ کے آئین کی پرواہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں تاریخی موقع انہوں نے گنوا دیا ہے۔ بہر کیف یہ حالات بھی ایک دن انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، خصوصاً مشرق وسطی میں کہ تازہ ترین صورتحال سوریہ کی اور مصر کی انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ صبح کے درس میں کسی دن اس کی طرف اشارہ کریں گے آپ کی خدمت میں۔ نمونے کے طور پر پیش کیا تھا کہ مما کاتبت ایدیہم کتنا نقصان دہ ہے۔ پاکستان میں مما کاتبت ایدیہم بھی ہے گروپوں اور احزاب کے مد نظر، لیکن عوام مما وجدنا علی آبائنا کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ عوام نے آبائی دین اپنایا ہوا ہے، اور حزبوں نے، پارٹیوں نے، مما کاتبت ایدیہم، اور دونوں نے بالاتفاق مما ما انزل اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ما انزل اللہ کی پیروی ترک کر دی ہے۔ ما انزل اللہ کے پابند ہیں ہم، یہی آیات محل بحث تھیں اور ان کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، جن میں آخری آیات سورہ مبارکہ لقمان کی پیش کی تھی، اور اس کے بعد ہے سورہ زمر میں، سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ زمر میں آیا 55 میں ہے، آیا 54-55 ایک ساتھ، 53-54-55 تینوں آیات ملاحظہ فرمائیں کہ مضمون آپس میں ان کا مربوط ہے، بات ایک ہی چل رہی ہے۔ قل، رسول اللہ کو فرمان ہے، قل، اے رسول آپ بتائیں، کہہ دیں، اس کو چھپائیں نہیں، اس کو عام کریں اس بات کو، یعنی یہ بات آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ تبلیغ کی بات ہے، عام کرنے کی بات ہے، عوامی دین ہے، سب کو بتانے والی بات ہے۔ اور وہ یہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، حد سے آگے بڑھے ہیں، تجاوز کیا ہے، کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے، ہر وہ چیز، جس طرح ہم مثلا کھانا کھاتے ہوئے اگر انسان بد پرہیزی کرے اور احتیاط نہ کرے اور الا بلا کھاتا جائے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے یہ انسان کا، یا ایک آدمی یہ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے اپنے اوپر، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنا، اپنی عاقبت خراب کرنا، اپنی زندگی تباہ کرنا، یہ سب اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے، نشہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور ہدایت کی راہ کو ترک کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، ہر گناہ جو انسان مرتکب ہوتا ہے اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، یہ اسراف ہے اپنی ذات کے اوپر۔ ہماری ذات، ہماری جان، ہمارا وجود امانت ہے ہمارے پاس، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، مالک خدا ہے، اور اس مالک نے ہمیں اجازت دی ہے، یہ نعمت اور یہ امانت عطا کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصد حاصل کریں، اس پر آپ تعدی و ظلم و تجاوز نہیں کر سکتے، ستم نہیں ڈھا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر آپ جان بوجھ کر اپنا ناخن حد سے زیادہ کاٹ دیں، ناخن کاٹنا ضروری ہے صحت کے لیے، صفائی کے لیے، اگر آپ جان بوجھ کے زیادہ کاٹیں گے خون نکل آئے، یہ ظلم کیا ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر، یہ بھی ظلم شمار ہوگا۔ اب نہ کہو کہ میرا اپنا ناخن ہے، میں چاہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں، چاہے جو مرضی ہے کروں، یہ اتنی حد تک بھی ہمیں اس امانت میں خیانت کرنے کے حق نہیں ہے، اس کو سنبھالیں، اس کو محفوظ رکھیں، ضائع نہ کریں اس کو۔ یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان، اس میں بہت امید رکھو خدا کی رحمت کی۔ مغفرت کا مہینہ ہے، جتنا بھی کوئی گناہ کار انسان ہو، معصیت کار ہو، نافرمان ہو، جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں کسی سے، ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، غفلت کی بنا پر، شیطان زدگی کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، محافل و مجالس کی وجہ سے، کسی بھی بنا پر انسان غفلت میں آ کر شہوترانی کا شکار ہو جاتا ہے، ہوسرانی کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے گناہ انسان سے سرزاد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر لوٹنا چاہے، چھوڑنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، واپس آنا چاہے، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ اگر کسی نے معاذ اللہ شرک انجام دیا ہے، توبہ کرنے سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مشرک رہا ہو، رسول اللہ کے صحابہ میں سے اکثر مشرک تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، توبہ کی، خدا نے ان کا شرک معاف کر دیا، سابقہ زندگی دھوڑ دی، ان کی ختم کر دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور خصوصاً یہ موقع ہے ماہ مبارک رمضان، آخر رمضان تک عزیزان لاپرواہی نہ برتیں، ماہ رمضان میں جوانان جد اختیار کریں، اللہ سے مانگیں سنجیدگی، کہ خدا ہمارے اندر ارادے اور عزم کی سنجیدگی عطا کرے، تاکہ ہم ان ایام سے جس طرح حق ہے اس طرح استفادہ کریں، ہم نہ کہ صرف رسومات میں گزار دیں یہ مہینہ پورا، بلکہ اس طرح سے یہ مہینہ گزاریں کہ تمام ماضی ہمارا اگر جیسا بھی رہا ہے دھل جائے، پاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کرو، وَإِنَابَ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، اس سے پہلے کہ عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے، واپس آ جاؤ، اس غلط راہ کو ترک کر دو، غلط عادتوں کو چھوڑ دو، غلط ارادوں سے باز آ جاؤ، اور خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اگر وہ وقت آ گیا، تم نے توبہ نہ کی اور عذاب خدا نے تمہیں گھیر لیا، پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، بے شک چیختے رہو، بے شک چلاتے رہو، پھر کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ناگہانی عذاب اور آفتیں، اتباع کرو، پیروی کرو ما انزل اللہ کی، جو کچھ خداوند تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، جو ہدایت کا منشور تمہیں عطا کیا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، چھوڑ دو باقی راہیں، ترک کر دو، صراط الہی کو اپنا لو، باقی سب راستے ترک کر دو، ایک راستہ اپناؤ، کئی راہوں پر ایک ساتھ مت چلو۔ یہ نہ ہو کہ ہم رات ساری شیطنت میں گزاریں، صبح کاروبار میں گزاریں، اور پھر اس کے بعد لہو و لعب میں گزاریں، اور شام کو دین میں آ جائیں۔ ایک آدمی دن کو تقسیم کر لے کہ میں اپنا دن اتنی جگہوں پہ گزاروں گا، اور کرتے ہیں لوگ اس طرح، رات ساری ہنگامہ گستری میں گزرتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تجارت اور دکانداری شروع کر دیتے ہیں، شام کو لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور رات کو کسی مجلس میں آ کر رو لیتے ہیں یا شرکت کر کے کہتے ہیں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ کئی کشتیوں میں ایک ساتھ بیٹھنا یہ غرق ہونے کی علامت ہے، کئی راہوں پر ایک ساتھ چلنا یہ ہلاکت کی علامت ہے۔ چھوڑ دیں باقی راہوں کو، سبل شیطانی راہوں کو، لو و لہب کے راستوں کو چھوڑ دیں، طاغوتی و ظلم کے راہوں کو چھوڑ دیں، وہ ایک راہ کے ہو جائیں، ہر جائی نہ ہوں، یک جائی ہو جائیں۔ ہر جائی، وہ آپ نے سنا ہوا ہے ادبیات میں یہ لفظ ہر جائی، ہر جائی جو وفادار نہیں ہوتا، ہر جائی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک آدمی سے اظہار وفاداری کرتا ہے لیکن ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ آتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے، میں آپ کا دوست ہوں و بس، لیکن آپ سے نکلتا ہے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہر جائی انسان کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، رسول اللہ پسند نہیں کرتے، آئمہ اطہار پسند نہیں کرتے ہر جائی انسان کو۔ اس وقت ہم ہر جائی ہیں، مسلمان ہر جائی ہیں، ہر ایک کے گود میں و آغوش میں و بغل میں نظر آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں۔ ہر جائی لوگوں کو خدا نجات نہیں دیتا۔ ایک روایت ہے، کئی روایات ہیں اس مضمون کی، ایک روایت جو بارہا میں نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف، خوبصورت روایت ہے، میں یہاں پھر آپ کی خدمت میں، آپ جوانان عزیز کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام ہشتم حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ایک صحابی بڑا نزدیکی شخص جس کا روزانہ آنا جانا تھا، محرم راز، امام کے بڑے قریبی ساتھیوں اور صحابیوں میں سے، ایک دن امام نے اپنے نگہبان و دربان کو کہہ دیا کہ اسے نہ آنے دیں، ادھر ہمارے پاس نہ آنے دیں، جب بھی یہ آئے اسے روک لیں، اسے منع کر دیں کہ ادھر نہ آئے یہ شخص۔ آیا وہ معمول کے مطابق جس طرح روز آتا تھا، امام نے پہرہ دار کو کہہ دیا اسے روک لینا، یہ نہ آئے۔ پہرہ دار نے منع کر دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ تعجب کرنے لگا، کیوں نہیں جا سکتا، میں تو ہر روز آتا ہوں یہاں، میں ساتھیوں میں سے ہوں، جاننے والوں سے ہوں، اپنوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا تھے آپ، آج سے منع کر دیا گیا ہے، امام نے خود فرما دیا ہے کہ اسے نہ آنے دیں ہمارے پاس۔ اصرار کرنے لگا، وجہ پوچھنے لگا، دربان نے کہا مجھے وجہ معلوم نہیں ہے، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے۔ رک گیا باہر، بیٹھا رہا، جب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے یہ بھی واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر روک دیا گیا، تیسرے دن آیا، روک دیا گیا۔ مسلسل کئی مہینے آتا رہا اور اسے روک دیا جاتا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے اندر، اور روز بروز بگڑ بھی رہا تھا، غصہ بھی اس کو آ رہا تھا کہ مجھے کیوں منع کیا جاتا ہے، کیوں اعتماد مجھ سے اٹھ گیا ہے۔ آخرکار اس کو احساس ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی طرف میں خود متوجہ نہیں ہوں، اور اس نے اصرار کیا کہ مجھے ایک دفعہ امام کی خدمت میں جانے دیں، میں پوچھ لوں مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر امام نے منع کر دیا میں رک جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ مجھے موقع دیا جائے۔ دربان نے یہ پیغام پہنچا دیا امام علیہ السلام پر، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کل اگر آتا ہے تو اس کو آنے دیں ہمارے پاس، اندر آنے دیں، میں اسے وجہ بتا دیتا ہوں۔ آ گیا وہ شخص، جب پہنچا تو آ کر پوچھنے لگا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھے محروم کر دیا اپنی بارگاہ سے، آنے نہیں دیتے اندر۔ امام نے فرمایا کہ تو ہر جائی ہے، ہمارا نہیں ہے، تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جاتا ہے، قابل اعتماد نہیں ہے تو، ہر جگہ کا ہے تو، تو ہر کھیت میں ہے، تو ہر دیگ میں ہے، جس طرح یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا، ہر دیگ کا چمچہ۔ اب امام نے اس کو یہ کہا تو ہر دیگ میں نظر آتا ہے، تو ہر محفل میں نظر آتا ہے، تو ہر مجلس میں نظر آتا ہے، تجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کس کی مجلس ہے، کس کی محفل ہے، کون سا سلسلہ ہے، آیا میں یہاں ممبر بن سکتا ہوں، نہیں بن سکتا ہوں، آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، دوستی رکھوں، نہیں رکھوں، تیرا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے، ہمارے دشمنوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ تعجب کرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ قطعاً ایسا نہیں ہے، میں آپ کے دشمنوں کے پاس نہیں جاتا، غلط کسی نے میرے بارے میں خبر پہنچا دی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ اب نام معلوم نہیں مجھے، یعقوب ابن عبد الرحمن ہے یا عبد الرحمن ابن یعقوب، قدیم سے ذہن میں یہ تردید موجود ہے، موقع نہیں ملا میں دوبارہ روایت کی طرف رجوع کروں، شاید یہی نام ہے، عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری، تم اس شخص کے پاس آتے جاتے ہو؟ مان گیا، کہنے لگا ہاں میں مانتا ہوں، میں جاتا ہوں اس کے پاس، لیکن حضور مولا یہ میرا سگا ماموں ہے، یہ رشتہ دار ہے میرا، میری ماں کا بھائی ہے سگا، اور صلہ رحمی کے لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں، ماموں ہے میرا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تیرا ماموں ہے، یوں تو نہیں کہ میں تیرے رشتے سے نا آشنا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ تیرا ماموں ہے، یہ لیکن یہ تیرا ماموں گمراہ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری راہ پر نہیں ہے، یہ ہمارا ہم فکر نہیں ہے، اس کی سوچ الگ ہے، تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، ہمارے دشمن کے پاس بھی جاتا ہے، تو یک طرفہ ہو جا، یکجائی ہو جا، یا ہمارا ہو جا یا ان کا ہو جا، تو صبح اس کے پاس ہوتا ہے شام کو ہمارے پاس آ جاتا ہے، یا صبح ہمارے پاس ہوتا ہے شام کو اس کے پاس چلا جاتا ہے، تو ہر جائی ہے، ہر جائی ہمیں نہیں چاہیے۔ اور بڑی مشکل یہی تھی آئمہ ہدا کے شاگردوں کی و ساتھیوں کی، کہ ہر جائی ہوتے تھے، بہت سارے بہت ساری شخصیات، بہت بڑے بڑے نام ہر جائی تھے، آئمہ سے بھی تعلق تھا اور آئمہ کے علاوہ سرکار سے بھی تعلق تھا، دربار سے بھی تعلق تھا اور دوسرے سلسلوں سے بھی تعلق تھا ان کا، اس لیے آئمہ کے نزدیک قابل اعتماد لوگ نہیں تھے۔ ہر جائی نہ بنے عزیزان، ہر راہ پر نہ چلیں، صرف الہی راستہ، یہ نہ ہو کہ ہم شیطانی راہوں پر بھی جا رہے ہوں اور وقت نکال کر دین کے کسی مجلس محفل میں بھی شامل ہو کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ ہم دینی لوگ ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، یکجائی ہونے کے لیے تمام راہیں، تمام سبل، تمام راستے، تمام تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں، فقط الہی آئین اپنانا ہوتا ہے، الہی رابطے و الہی تعلقات باقی رکھنا ہے، باقی سب کو ختم کرنا ہے، باقیوں پہ قلم پھیرنا ہے، یا حضرت ابراہیم کی طرح باقیوں پہ چھری پھیرنی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو اپنے فرزند کے گلے پہ چھری رکھی اور خدا نے فرمایا کہ ابراہیم آپ نے اپنا رویہ سچ کر دکھایا، یعنی ہمیں اسماعیل کا ذبح ہونا مقصود نہیں تھا، ہمیں یہ مقصود تھا کہ اللہ کے علاوہ باقی محبتوں پہ چھری پھیر جائے، اور تو نے پھیر دی ہے، پس تو یکجائی ہو گیا ہے، تو ہر جائی نہیں ہے، تو ہمارا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم کا جہاں بھی نام آتا ہے، ساتھ قرآن کی یہ وضاحت ہے، توجہ فرمائیں، قرآن اس نقطے کو تاکید کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، کوئی مشرکانہ کام ابراہیم کے رویے میں، عمل میں، سوچ میں، تفکر میں، راہ میں، تعلق میں نہیں تھا۔ حتیٰ آزر جو اتنا قریبی شخص ہے اور جس کے احسانات ہیں حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم اس کی راہ پر بھی نہیں ہے، اس کو بھی بالکل واضح طور پر کہہ دیا تم گمراہ ہو، تم عدو ہو، تم دشمن ہو میرے، چونکہ میرے اللہ کی راہ پر نہیں ہو تم۔ اس طرح سے انسان موحد بنتا ہے، توحیدی بنتا ہے، اس طرح انسان یکجائی ہوتا ہے، توحید، معتقد، موحد، یعنی یکجا، یکجائی، ہر سوئی و ہر جائی انسان قابل اعتماد نہیں ہے، شیطان بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ جو صبح شیطان کا ہوتا ہے، شام کو مومنوں میں آ بیٹھتا ہے، شیطان بھی اس پر اعتماد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ معلوم نہیں کدھر نکل جائے، کس وقت، کسی کے ہاں قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہمیں موحد بننا ہے، موحد یعنی یکجائی بننا ہے۔ قرآن کے ان اصطلاحوں کو خوب ذہن میں راسخ کر لیں عزیزان، دلوں میں اتار لیں، یہ آپ کی عام بول چال کا حصہ بن جائیں، اتنا ان باتوں کو تکرار کریں آپ۔ ما انزل اللہ، اللہ کا منشور، صراط مستقیم، اللہ کا راستہ، خدا، الہی راستہ، الہی طریقہ، ہر جائی و یکجائی، موحد، مشرک یعنی ہر جائی، ہر راہ پر چلتا ہو، اسلام کی بھی بات کرتا ہو، جمہوریت کی بھی بات کرتا ہو، فرعونیت کی بھی بات کرتا ہو، طاغوتیت کی بھی، جہاں میٹنگ ہو اس میں نظر آتا ہے، یہ ہر جائی ہے، یہ مشرک ہے، موحد، توحید پرست، خدائی یعنی یکجائی۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ سب سے مشکل کام، علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال جاب نہیں کرتے تھے، دین کے ذریعے جاب نہیں کرتے تھے، نہ دین کے ذریعے مرید بنانا، نہ دین کو وسیلہ قرار دے کر اپنے پیروکار بنانا، دین بالکل، علامہ اقبال نے دین کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کیا، دین سے اوزاری و ابزاری استفادہ نہیں کیا علامہ اقبال نے، دین اقبال کا مقصد تھا، دین اقبال کا ہدف تھا۔ لہذا نہ شعر پڑھ کے فیس لیتے تھے، نہ مجلس پڑھ کے فیس لیتے تھے، کسی بھی، نہ بیداری کے عمل کی فیس لیتے تھے۔ علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ سب سے مشکل کام دین میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ پہلا قدم۔ لا الہ الا اللہ یعنی ہر جائی کا یکجائی ہونا، لا کہنا، لا تمام راستوں کا انکار، تمام طاغوتوں کا انکار، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے قطع تعلق، و فقط الہی ہو جانا، فقط ربانی ہو جانا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین کا محور اللہ نہیں ہے، اللہ کے سلسلے کے حامی نہیں ہے علامہ اقبال، دین کا نعرہ اللہ نہیں ہے، دین کا ذکر اللہ نہیں ہے، دین کا ورد اللہ نہیں ہے، اللہ خانقائیت ہے، صوفیت ہے، دین کا ورد ہے لا الہ الا ہو، نہ اللہ، اور یہی ہے خانقائیت۔ خانقائیت اللہ کی بات کرتے ہیں لیکن غیر اللہ کو رد نہیں کرتے، جو مشکل کام ہے۔ ہر جائی نہ امام کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کو پسند ہے۔ قرآن مجید کا فرمانا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ ناگہان عذاب تمہارے اوپر آ پڑے اور آفات و بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، وہ فقط اس کی اتباع کرو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جب عذاب الہی آئے گا تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، شعور تک نہیں ہوگا۔ اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاحِرِينَ۔ ساحرین، خوب، یہ ایک آیہ مجیدہ ہے جس میں اتباع ما انزل اللہ کی طرف حکم ہے۔ سورہ مبارکہ شورا میں آیہ دیگر اسی مضمون کے لیے ہے، سورہ شورا 42 سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ شورا توجہ فرمائیں، یہ مضمون سورہ شورا، یہ سورہ دیگر میں بھی موجود ہے جس کی طرف خداوند، جس طرف رسول اللہ نے بارہا اشارہ کیا ہے، سورہ ہود میں ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ سے منقول ہے کہ شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، سورہ ہود میں کون سا مقام ایسا ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ وہ یہی مضمون ہے جو یہاں پر آ رہا ہے، سورہ ہود کی وہ آیت جو اس آیت کے ہم مضمون ہے۔ اس آیت کی طرف توجہ فرمائیں، آیا سورہ ہود میں آیا 15 میں ہے، فَلِذَلِكَ فَدْعُو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی لیے اے رسول آپ داعی بنیں، اللہ کے دین کے داعی بنیں، فقط دعوت الہی دیں، ہر بات نہ ہو آپ کی زبان پر، قبائلیت کی بھی پرچار کریں، قومیت کا بھی پرچار کریں۔ اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اسی لیے بعضوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ آستینیں ہی نہ ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جو پیغام توحید دے رہا ہوں اور جن لوگوں کو دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کی آستینوں میں بت بھی ہیں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ ان کو سناتے رہو، انشاءاللہ انہی میں سے کوئی بتوں کو توڑ دے گا، ایک دن اپنی آستینوں سے نکال کے ان بتوں کو توڑ دے گا۔ ان بتوں میں سے ایک بت انانیت کا بت ہے، انا میں، آپ اپنی اپنی آستینوں میں اور گریبانوں میں دیکھیں انانیت ہے آپ میں یا نہیں ہے، میں۔ ہر جگہ میں، یہ میں سب سے بڑا بت ہے اور سب کی آستینوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد قومیت، کوئی ہے جو ابھی یہاں پر آیا ہو اور اپنی پہچان قومیت سے نہ کرواتا ہو، میں فلاں قوم کا ہوں، یہ بھی بہت ہے. علاقائیت، علاقہ پرستی، قوم پرستی، قبیلہ پرستی، یہ سب بت ہیں. ہے کوئی اپنی گریبان و آستین میں دیکھیں یہ بت ہے یا نہیں ہے. ہم نے اپنی پہچان مسلمان کی حیثیت سے بنائی ہوئی ہے یا قومیت کے نام سے؟ توجہ کریں عزیزان ان نقطوں کی طرف. ہماری پہچان ہے پنجابی، ہماری پہچان ہے پشتون، ہماری پہچان ہے بلتی، ہماری پہچان ہے اردو سپیکنگ، مہاجر، فلاں، شمالی، جنوبی، ہماری پہچان ہے مرزا، افغان، سید. علامہ اقبال کے بقول کہ یوں تو تم مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، ہو تم، تم یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ابھی ہم ہیں، مرزا بھی ہیں، سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ابھی ہم پنجابی بھی ہیں، ابھی ہم پشتون بھی ہیں، ابھی ہم فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، خوب یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہی بت ہیں آستینوں کے اندر جو نہیں ٹوٹتے. بتوں سے محبت بڑی گہری ہے لوگوں کو، دلوں کے اندر رچے بسے ہوئے ہیں یہ بت، یہ توڑنا بہت مشکل ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ مجھے علم ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ، یہ لا کہوں گا اور کہلواؤں گا اور لا عملاً کرواؤں گا ان سے. ایک دن آئے گا کہ یہی جو انانیت کے بت میں، قومیت کے بت میں، قبائلیت کے بت میں، علاقائیت کے بت میں، لسانیت کے بت میں، رنگ و نسل کے بت میں اور بت پرستی میں اسیر و گرفتار ہیں، ایک دن یہی اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑیں گے، مسمار کریں گے اور شعار لا الہ الا اللہ بلند کریں گے. مشکل کام یہی ہے. اللہ ہو کہنا آسان ہے. لا سے غیر اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، الا اللہ سے اللہ سے رابطہ جوڑتا ہے. اور جب تک انسان باقی راہوں کو چھوڑتا نہیں ہے اس وقت تک نہیں آتا. فلذلک فدعو، اے نبی اسی لیے فدعو، لوگوں کو بلا، دعوت دے آپ، واستقم اور قائم رہے اس پر. چونکہ جب آپ دعوت دیں گے آپ کی دعوت جھٹلا دی جائے گی، رد کر دی جائے گی. اس کو خیالی باتیں کہا جائے گا، اساطیر الاولین کہا جائے گا، اس کو شاعری کہا جائے گا، اس کو تخیلات کہا جائے گا، اس کو جنون کہا جائے گا، اس کو جادو کہا جائے گا. یہ سب کچھ رسول اللہ کو کہا گیا ہے. لیکن آپ نے قائم رہنا ہے، فاستقم، استقامت دکھانی ہے، قائم رہنا ہے. استقامت یعنی اپنے ہدف کی خاطر اپنی راہ پر قائم رہنا اور اس قیام کو جاری رکھنا. دباؤ، دباؤ آتا ہے تاکہ آپ قیام ختم کر دیں، چھوڑ دیں. آپ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. آئے دن قوم کو لے آتے ہیں سڑکوں پر اور آدھے گھنٹے بعد مذاکرات، مطالبات مان لیے جاتے ہیں، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور قوم کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دوسرے دھماکے تک پھر قوم ایس ایم ایس پر گزارا کرتی ہے. پھر اگلا دھماکہ ہوتا ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ وہ پہلے پچھلے میں جو مطالبات منظور ہوئے تھے وہ کیا تھے. وہ مذاکرات جو کامیاب ہوئے اور حکومت نے گھٹنے تسلیم کر دیے اور ٹیک دیے، وہ کیا تھا؟ وہ نہ کسی کو پتا نہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب قوم باہر آتی ہے پھر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، قوم کے لیڈروں پر اوپر سے دباؤ آتا ہے. قیام ہے نا، ملت کا قیام ہے، ملت کے قیام کا دباؤ ملت پہ کم ہوتا ہے، لیڈروں پہ زیادہ ہوتا ہے. اور جو اس دباؤ کو برداشت کر سکے وہ تو قیام جاری رکھتا ہے، امام خمینی کی طرح 15 سال قیام کو جاری رکھا. اسی کا نام استقامت ہے. استقامت اپنے قیام کو تسلسل دینا، دباؤ کو برداشت کرنا، دباؤ کو، دباؤ میں آ کر فوراً تسلیم نہ ہونا، جعلی مذاکرات و جعلی مطالبات قبول نہ کروانا. نہ کوئی مطالبہ نہیں ہے. شہنشاہ بار بار کہتا تھا، اعلان کرتا تھا، میں نے علماء کے سارے مطالبات منظور کر لیے ہیں، امام خمینی فرماتے تھے ہمارا مطالبہ ہی تجھ سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ تو اس ملک سے نکل جائے، تیری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر، یہ تنہا ہمارا مطالبہ ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ تجھ سے ہم درخواست کر رہے ہیں بلکہ تجھے نکالیں گے، خود نکالیں گے ہم یہاں سے، چونکہ فرعون درخواستوں سے نہیں ڈوبتا، اسے ڈبونا پڑتا ہے، اسے طاقت سے ڈبونا پڑتا ہے، لہذا امام نے فرمایا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے تجھ سے۔ وہ بار بار کہتا تھا مذاکرات کامیاب ہو گئے، مطالبات تسلیم ہو گئے، مسائل حل ہو گئے ہیں، لیکن امام خمینی کا قیام پھر بھی جاری تھا۔ رسول اللہ کو بار بار آ کر تجاویز دیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو چاہیے کیا، کفار مشرکین مکہ آئے دن رسول اللہ کو آ کر پیشکش کرتے کہ آپ مانگتے کیا ہو، چاہیے کیا، چونکہ ہمیشہ جو لوگ قومی مسائل اٹھاتے ہیں آخرکار انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے اور وہ اصلی بات بتاتے ہیں۔ یہیں پر ہمارے کچھ قومی لیڈران وزیر اعظم سے ملے، پرویز مشرف کے دور میں شوکت عزیز وزیر اعظم تھا، اس سے ملاقات ہوئی بڑے لیڈروں کی، اور وہ گئے ان سے بات چیت کی، کھانا کھایا، چائے پی، گپ شپ لگائی، آخر میں خوب انہوں نے قومیات چھیڑی، دیکھو ہماری قوم کا قتل عام ہو رہا ہے، ہماری قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری قوم جیلوں میں ہے، ہماری قوم میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہ سارے اعداد و ارقام و اخباروں کے حوالے اور پولیس کے ایف آئی آر یہ ساری بتائیں کہ قوم کے قاتل آزاد کیے جا رہے ہیں، قوم کے فلاں ہو رہا ہے، اس طرح کے مسائل۔ خبار کے اب یہ ساری باتیں کیں، یہ ساری باتیں کرنے سے وزیر اعظم تیز تھا، ظاہر ہے امریکہ نے تیار کر کے بھیجا تھا یہ مہرا، چائے وائے پلا کے پھر اس نے پوچھا کہ اب بتاؤ مطالبہ کیا ہے، اور مطالبہ یہ پیش کیا گیا کہ ہم سب ٹور آپریٹر ہیں، حج کے کمپنیاں ہیں ہماری پرائیویٹ، اور حج کا کوٹا تھوڑا ہے ہمارا، ہمیں صرف 50 حاجی لے جانے کی اجازت ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے کوٹے میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کتنا ہوب، انہوں نے 250 کوٹا مانگا، انہوں نے 85، ہر آدمی کا کوٹا بڑھا کر 85 آدمی کر دیا۔ بائے رائے کا کامیاب مذاکرات وزیر اعظم کے ساتھ ہوئے ہیں، سارے قومی مسائل وہاں ڈسکس ہوئے ہیں، حل ہو گئے ہیں مطالبات، اور مطالبات کیا تھے کہ مطالبات کرنے والے اپنا حج کا کوٹا بڑھا کر آ گئے ہیں۔ دباؤ جب آتا ہے، دباؤ کو برداشت کرنا ہوتا ہے، دباؤ کے برداشت کرنے کا نام استقامت ہے، اپنے قیام کو جاری رکھیں، ادامہ دیں آپ جتنا دباؤ آتا ہے، خوب آپ کو ملک سے نکال دیں نکال دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں کر دیں، آپ کو مار دیں گے مار دو، آپ کو جیل میں ڈال دیں گے ڈال دو۔ ایک بہت بڑا خوف ہماری قوم کے اندر جیل کا خوف ہے، جیل چلے جائیں گے، اور پھر ادھر سے روتے ہیں ہمارے امام جیلوں میں رہے ہیں، 14 سال ہمارے امام ہفتم جیل میں رہے ہیں۔ جو قوم جیلوں سے ڈرتی ہے وہ ہمیشہ ذلت ہی برداشت کرتی ہے، ڈالیں جیلوں میں۔ آیا ہم انبیاء سے زیادہ عزیز تر ہیں، آئمہ سے زیادہ عزیز تر ہیں؟ کیا خوف ہے؟ جیل چلے جائیں گے، چلے جائیں جیل میں، مار دیے جائیں گے، مار دیں، اپنی راہ سے کیوں ہٹیں، الہی راستے سے کیوں ہٹیں، تشیع کو کیوں چھوڑیں، اسلام کو کیوں چھوڑیں، قرآن کو کیوں چھوڑیں ہم؟ فلذلک فادعوا، اے نبی اسی وجہ سے آپ دعوت جاری رکھیں، واستقم کما امرتا، یہ چیز ہے جو بوڑھا کر دیتی ہے رہبر کو۔ یہ آیت ہے سورہ ہود میں جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سورہ نے بوڑھا کر دیا ہے، استقامت۔ ولا تتبع احواءهم، اور عوام اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، عوام زدہ نہ ہونا، عوام کی ڈیمانڈ پر کچھ نہ کرنا، اللہ کے حکم پر سب کچھ کرنا، چونکہ عموماً عوام وہ کچھ مانگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ ان راہوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو عوام نہیں چاہتے، عوام کچھ اور، عوام کو راشن چاہیے اور خدا انہیں عزت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ عوام چاہتے ہیں بے شک ذلیل ہوں لیکن کھانا ہونا چاہیے، دسترخوان بھرا ہوا ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے. کربلا کا راستہ یہ ہے کہ نہ بے شک پانی نہ ہو، فرات کے کنارے پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، آرام نہ ملے، چین نہ ملے، لیکن عزت ہو، شرف ہو، وقار ہو، حیثیت ہو، شخصیت ہو، خودی ہو. بس عوامی راہیں، مولا رومی نے ایک اپنے کلام میں لکھا ہے کہ عوامی مزاج عجیب ہوتے ہیں، عوام اگر ماننے پہ آ جائیں، گائے کو خدا مان لیتے ہیں، جانوروں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، جانوروں سے منتیں، جانوروں سے مثلا جانور کو کہیں گے ہمیں بچہ دے دے، گائے کو کہیں گے، گائے کے ساتھ ٹچ کریں گے، عورتوں کو کہیں گے گائے، یا گائے ہمیں بچہ دے دے. وہ بچہ تو خدا ہی دیتا ہے لیکن ہوتا گائے ہے وہ بچہ. ظاہر جو گائے پہ مانگا جائے، دیتا تو اللہ ہی ہے. اب اتنی آپ دیکھیں، 1,22,00,000,000 آبادی ہے ہندوستان کی، جس میں البتہ کچھ مسلمان ہیں لیکن اکثریت غیر مسلمان ہیں، ہندو زیادہ ہیں، گائے کے تقدیس کرنے والے زیادہ ہیں. وہ گائے سے کچھ ملتا ہے تو اتنی گائے کی تقدیس کرتے ہیں، اگر نہ ملے تو کیوں گائے کو چھوڑ دیں، بھینس کو اپنا لیں. ہاتھی ہے، زرافہ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کسی اور جانور کو. یا آج کل مثلا گاڑیاں ہیں، کوئی اچھی سی گاڑی کی پرستش شروع کر دیں. لیکن نسل اندر نسل گائے سے ہی وابستہ ہیں. اگر ان لوگوں سے جا کر سروے کریں، پوچھیں، وہ کہتے ہیں نا بہت کچھ ملتا ہے گائے سے. آپ گائے کی دم پکڑیں، یہ مراد پوری ہوتی ہے، گائے کا سم پکڑیں، یہ مراد پوری ہوتی ہے، گائے کا سینگ پکڑیں، یہ مراد پوری ہوتی ہے، اور گائے کی اگلی ٹانگوں سے نکل کے پچھلی ٹانگوں سے جائیں تو اور مراد پوری ہوتی ہے، پچھلی ٹانگوں سے داخل ہو کے اگلی ٹانگوں سے نکلے اور مراد پوری ہوتی ہے، اگر آپ دائیں سے بائیں جائیں، بائیں سے دائیں جائیں اور مراد پوری ہوتی ہے. گائے کی قسمیں ہیں. انسان گرفتار ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اندر. مولا رومی فرماتے ہیں کہ عوام اگر ماننے پہ آ جائیں، گائے کو خدا مانتے ہیں، اور اگر نہ ماننے پہ آئیں، انکار پہ آ جائیں، نوح کو نبی بھی نہیں مانتے. نوح جیسی ہستی، اتنی عظیم انسان، شخصیت، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، نہ، وہ کہہ رہے میں رب کا نمائندہ ہوں، خدا کا رسول ہوں، رسول بھی نہیں مانتے اس کو. ماننے پہ آئیں اللہ گائے کو خدا مان لیتے ہیں، نہ مانیں تو نوح کو نبی نہیں مانتے. اب ان عوام کے پیچھے چلنا ہم بھی شروع کر دیں. اب عوام تو ماننے پہ آئیں تو ان کو مان لیں گے، نہ ماننے پہ آئیں ان کو بھی نہیں مانیں گے. وَلَا تَتَّبِ أَحْوَاءَهُمْ، ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا. وَقُلْ، اب دیکھیں عوامی مطالبات، عوامی خواہشات، عوامی ڈیمانڈ، عوام کیا چاہتے ہیں ہم سے. جمہوریت میں جمہور ہے، جمہور یعنی عوام. عوام کے خواہشات کی پیروی، لا تتبع احواءهم. وقل آمنتو، اور یہ اعلان کر اے رسول، یہ بتا ان کو، آمنتو، میں بھی ایمان لایا ہوں، بما انزل اللہ من کتاب، جو اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں اور صرف اس کتاب کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی قبائلی آئین، کوئی جاہلیت کا منشور، کوئی اور قومی سلسلہ، کسی قسم کی چیز کو نہیں مانتا، فقط ما انزل اللہ کو مانتا ہوں، وہ آئین جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. آمنت بما انزل اللہ من کتاب، وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے درمیان عدالت قائم کروں، عدالت برپا کروں، عدالت سے پیش ہوں تمہارے درمیان. اللہ ربنا و ربکم، یہ اعلان کریں کہ ہمارا رب و پروردگار فقط اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہمارے اعمال کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا، تمہارے اعمال کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا. لا حجت بیننا و بینکم، اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، کوئی حجت ہمارے تمہارے درمیان موجود نہیں ہے، راستہ کلیئر ہے، واضح ہے، وہ تمہارا راستہ، یہ ہمارا راستہ، وہ تمہارا آئین، یہ ہمارا آئین ہے، میں اللہ کے دین کا پابند ہوں، بس اللہ کی راہ کا پابند ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور آئین کی طرف مجھے رغبت و رجحان نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینتالیسواں سورہ ہے قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نام مبارک پر ہے۔ اس سورہ میں سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیہ نمبر 9 میں ہے، یہ آیات ایک ہی مضمون سیاق ہے، آیہ 7 سے پڑھتے ہیں ان آیات کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اللہ کی نصرت کرو، خدا تمہاری نصرت کرے گا، اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، خدا تمہارے قدموں میں ثبات آ جائے گا، اکھڑیں گے نہیں تمہارے قدم۔ والذین کفروا فتعسن لهم واضل اعمالهم، لیکن جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، رسوائی ہے، اور ان کے عمل سب ضائع ہیں۔ ذالک بانہم، کیوں ضائع ہیں ان کے اعمال، کیوں ختم ہیں، ضائع ہیں؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے انہیں پسند نہیں ہے، کرہوا ناگوار ہے ان کے لیے، اسے نہیں پسند کرتے، باقی ہر چیز کو مانتے ہیں، کوئی آئین آ جائے، کسی پارٹی کی حکومت آ جائے، کوئی دنیا کا قانون ان کے اوپر نافذ کر دیا جائے، جاہلیت ہو، قبائلیت ہو، قومیت ہو، ملوکیت ہو، آمریت ہو، ہر چیز کے سامنے تسلیم و تابع، لیکن اگر قبول نہیں کرنا، الہی نظام کو قبول نہیں کرنا، سخت ہے، ناگوار ہے ان کے لیے، اس لیے ان کے تمام اعمال حبط ہیں، تمام اعمال ضائع ہیں ان کے۔ جس طرح بس بہت ساری چیزیں آپ آج کل یہ الیکٹرانک مشینوں میں، کمپیوٹر میں، ہارڈ میں کوئی چیز آپ رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے جل جاتی ہے، سب کچھ ضائع، جتنا ریکارڈ رکھا تھا سارا ضائع ہو جاتا ہے، یا آگ لگ جاتی ہے کسی آرکائیو میں اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی ضائع ہیں، جب وہ ما انزل اللہ کو نہ چاہتا ہو، اس پر گران گزرتا ہو، ناگوار گزرتا ہو، جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس کے اندر اگر رغبت نہ ہو، یہ دعائے شریف جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں، اب اس وقت ہمیں توفیق نہیں ہوتی آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں، دعائے افتتاح، یہ دعا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ہے، و تاکیدن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں پڑھنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس دعا کی تفسیر کی، اور وہ دیگر اور مسائل مطالب کی طرح یہ بھی ابھی دم لگا ہوا ہے، اس کو مطاب کے اندر مدفون ہے، انشاءاللہ کبھی نکلے گی اس قبرستان سے تو آپ تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ یہ دعا بہت ہی اعلیٰ و عرشی دعا ہے، بہت عظیم و شان دعا ہے، تمام دعائیں بہت عظیم ہیں، یہ دعاؤں کی دنیا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، دعا و مناجات کا سلسلہ ان کو سمجھیں ہم. ابھی صرف پڑھ لیتے ہیں ہم ان کو, ان کو سمجھنا ضروری ہے. دعائے کمیل کا جملہ جملہ سمجھنا ضروری ہے, دعائے افتتاح, دعائے عرفہ, دعائے ابی حمزہ, ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ابی حمزہ استعمالی دعا ہے, بہت عظیم الشان دعا ہے عزیزان. کئی صفحات ہیں, اب کتابوں کا سائز چھوٹا بڑا ہے, ایک درمیانی سائز کی کتاب میں بھی دعائے ابی حمزہ شاید 10-12 صفوں کی دعا ہے, اتنی لمبی دعا ہے. لیکن آپ یہ بھی سن لیں عزیزان, یہ اتنی لمبی دعا بعض بزرگان, بعض اولیاء اللہ, بعض علماء اپنے نماز تہجد کی دعائے قنوت میں دعائے ابی حمزہ استعمالی ہر روز پڑھتے تھے. وہ دعا جو ہم ویسے نہیں پڑھ سکتے, رغبت نہیں ہے. دعا کے آخر میں, اختتامی حصے میں یا اختتام سے تھوڑا پہلے ایک پیراگراف ہے جس میں خود حضرت حجت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اس دعا میں. اللہم انی ارغب الیک فی دولت کریمہ, اے پروردگار میں رغبت رکھتا ہوں حکومت الہی میں. اللہم انی ارغب الیک, میں اے پروردگار تیری طرف رغبت رکھتا ہوں, تیری جانب رغبت رکھتا ہوں. کس بات کے لیے؟ حکومت الہی کے لیے. فی دولت کریمہ, وہ دولت جس میں شرافت ہو, شرف ہو, عزت ہو, حکومت الہی. اس حکومت میں کیا ہو؟ تو عز و بحل اسلام و اہلا و تزل و بحن نفاق و اہلا, وہ حکومت جس کے اندر تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما, اور جس حکومت کے اندر نفاق و کفر اور اہل نفاق و کفر کو ذلت عطا فرما, وہ حکومت جس کے اندر تو ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری طرف دعوت دینے والوں میں سے اور تیری اطاعت کروانے والوں میں سے بنیں. یعنی اس حکومت میں میں فقط راشن کھانے والا نہ بنوں. تجعلنا فیہا من الدعات الی طاعتک, اس حکومت کے اندر میرا کردار ہو, اور کردار بھی یہ نہ ہو کہ بہت بڑی تنخواہ ہو, بہت بڑی میری پوسٹ ہو, نہ, اس حکومت کے اندر میرا کردار یہ ہو کہ میں تیری طرف لوگوں کو دعوت دینے والوں میں سے ہوں. والقادۃ الی سبیلک, اور میں سبقت لینے والوں میں سے ہوں, رہنمائی کرنے والوں میں سے ہوں, جو تیری راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ, اور اس حکومت کے ذریعے تو ہمیں دنیا و آخرت کی کرامت و شرف عطا فرما. توجہ فرمائیں اس دعا میں, امام ہمارے فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے معلوم ہے تیری دی ہوئی بصیرت و تیری دی ہوئی آگاہی سے کہ بغیر تیرے حکومت دولت کریمہ و حکومت الہی کے نہ اسلام کو عزت ملے گی, نہ اہل اسلام کو عزت ملے گی, نہ نفاق سرنگون ہوگا منافقت, اور نہ کفر ذلیل و رسوا ہوگا, اور نہ اس میں ہمارا کوئی رول ہوگا. ہم اہل کفر کے ملازم ہوں گے, ہم تیری راہ کے قائد و امام نہیں ہوں گے, بلکہ ہم شیطانی دفتروں اور کمپنیوں کے ملازمین میں ہو جائیں گے اگر حکومت الہی نہ ہوئی. غیر الہی حکومت میں ہم شیاطین کے ملازم ہوں گے, ان کے پاس کام کریں گے, وہ ہمیں تنخواہیں دیں گے, وہ ہم خود بھی کھائیں گے, اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے, اور یہ مجھے نہیں چاہیے. اور وہ حکومت دے جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت میں ہمیں کرامت و شرف عطا فرما, عزت و سربلندی عطا فرما. اس حکومت کی طرف میں رغبت رکھتا ہوں. یہ رغبت ہونا بہت ضروری ہے, ہمارے اندر رغبت نہیں ہے. جن چیزوں کی رغبت ہے, ابھی روٹیوں کی رغبت ہے, راشن کی رغبت ہے, پڑھتے ہیں کس لیے؟ جاب کے لیے رغبت ہے, چونکہ رغبت کا مطلب کوشش ہے, چاہت, اور اس چاہت کے ساتھ عملی تگ و دو و کوشش. یہ کوشش کر رہے ہیں ہم, لیکن روٹیوں کے لیے, راشن میں. آپ توجہ کریں, ابھی مثلا جب دسترخوان لگتا ہے رغبت مشاہدہ ہوتی ہے اس وقت، اور جب اذان ہوتی ہے اس وقت بھی رغبت مشاہدہ ہوتی ہے۔ کس طرف دوڑ کے رغبت سے جاتے ہیں ہم، شوق سے کس طرف جاتے ہیں، دسترخوان کی طرف یا خدا کی بارگاہ کی طرف؟ ہماری رغبتیں الٹ ہیں، آئمہ کی رغبتیں اور ہیں، الہی رغبتیں اور ہیں۔ ہم اللہ سے رغبتیں مانگیں، اللہم انی ارغب الیک فی دولت کریمہ، یہ دعائیں انسان کو آئیڈیالوجی بتاتی ہیں، دعائیں انسان کو حقیقی راستہ بتاتی ہیں، دعائیں قرآنی و الہی راہ بتاتی ہیں انسان کو۔ ان دعاؤں میں دقت کیا کریں آپ۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ خب عزیزان، یہ فصل ہماری اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ آیات اس میں فراوان ہیں۔ اس فصل کا عنوان یہ تھا کہ مومن پابند ہے فقط ما انزل اللہ کی پیروی کا، جو نظام، جو احکام، جو قانون، جو آئین، جو تعلیمات اللہ نے نازل کیے ہیں، اللہ نے نازل کیے ہیں، نہ جو دین کے نام پر کوئی بھی ہمیں کہے ہم اس کے پیچھے چلیں، نہ۔ ما انزل اللہ ہونا ضروری ہے، اس کا یہ تصدیق ضروری ہے کہ یہ مما انزل اللہ میں سے ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو چیزوں کو ہم چھوڑیں گے، ایک مما وجدنا علیہ آباءنا، اس کو چھوڑیں گے ہم تو ما انزل اللہ کو اپنا سکیں گے، اور دوسرا مما کتبت ایدیہم، اس کو ترک کریں گے تو ما انزل اللہ کو ہم اپنائیں گے۔ یہود مذہبی لوگ تھے اور پڑھے لکھے تھے، ان کے اندر اکثر علماء تھے، طلباء تھے مذہبی۔ یہودیوں کو زیادہ رغبت ہے دین کے اندر، اپنے مذہب کے اندر تھی، یعنی اب یہود کچھ اور بن گئے ہیں، اب ان کو البتہ اس زمانے میں بھی ان چیزوں میں رغبت تھی، لیکن اس وقت دین کو زیادہ وسیلہ قرار دیتے تھے، اور ان کے علماء و ان کے طلباء، ان کا رویہ یہ تھا کہ دین پڑھتے تھے جاب کے لیے، دین پڑھتے تھے فروخت کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہود کو خطاب کیا ہے، ساتھ کہا ہے کہ لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، دین فروشی نہ کرو، بیچو نہ، پیشہ نہ بناؤ دین کو، اس لیے دین کی طرف نہ جاؤ۔ رسول اللہ نے جب اعلان کیا دین کا، دو قسم کے لوگ تھے وہاں، ایک بے دین بت پرست اور ایک مذہبی لوگ۔ مذہبیوں نے رسول اللہ کا پیغام نہیں مانا، یہود نے، بت پرستوں نے مان لیا۔ یہود نے کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ وہ ایسا دین پڑھ چکے تھے جو ما انزل اللہ نہیں تھا، تحریف تھی اس کے اندر، اس میں ہیر پھیر تھا بہت۔ انہوں نے خود سے بنا کر، ان کے علماء نے، یہود کے علماء نے دین کے اندر تصرف کر کے اپنی قوم کو سنایا ہوا تھا یہ دین ہے تمہارا، جس میں یہود پر جہنم حرام، جنت واجب، اور جس میں انہوں نے یہ اپنی قوم کو باور کرا دیا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ویسے ایک وہ جوک بنا ہوا ہے، بعض لوگ بناتے ہیں اس طرح کے مذہبی لطیفے، کہ ایک قوم جنت میں، قیامت کے بعد جنت میں ہوگی، اور حویلی کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ہوگا کئی کلومیٹر کا، اور بڑی اونچی اونچی دیواریں بنی ہوں گی، اور اس کے اندر جنت کے اندر ہی ایک الگ تھلگ حصہ ہوگا، باقی جنتی سارے حیران ہوں گے کہ یہ خصوصی قوم یہاں کون سی رہتی ہے۔ باہر کیف پوچھا جائے گا، یا اللہ یہ کون سے جنتی ہیں جو مخصوص ہیں، کوئی وی آئی پی جنتی ہیں، ان کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے؟ جواب ان کو یہ ملے گا کہ نہ، یہ وہ مخلوق ہیں جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، نیکیاں کرتے رہے اس امید کے ساتھ کہ ہم ہی جائیں گے جنت میں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب یہ آ تو گئے ہیں، لیکن جنت بھری ہوئی ہے، جنت میں تو سب آئے ہیں، باقی بھی سب ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی جنت میں ہیں، دوسرے بھی آ گئے ہیں، تو ان کو بڑا افسوس ہوگا۔ ان کی دلداری کے لیے خدا نے دیوار بنا دی ہے تاکہ یہ سمجھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں ہے، لہٰذا اندر بیٹھ کے خوش ہیں کہ سارے جہنم میں ہیں، ہم فقط جنت میں۔ یہود نے غلط فہمی اپنی قوم کے اندر یہ ایجاد کر دی تھی ان کے مقررین نے، اہل ممبر نے، کہ آپ جہنم نہیں جاؤ گے، جہنت ممنوع ہے آپ کے لیے، حرام ہے آپ کے اوپر، اور جنت واجب ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اس طرح کا ہیر پھیر کا دین انہیں بتایا گیا تھا. لہذا جب رسول اللہ نے ما انزل اللہ ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا. عزیزان، مومن پابند ہے ما انزل اللہ کو قبول کرے، اور مما کتبت ایدیہم، جو یہود کا تخصص تھا، اسپیشلائز یہود اس کے اندر تھے، کہا یہ نہ ویل مما کتبت، ویل لہم مما کتبت ایدیہم، ایک اس کو چھوڑنا ہے، اور دوسرا مما وجدنا علیہ آباءنا، آبائی طور طریقے جنہوں نے دین سے ما انزل اللہ سے روکا ہوا ہے. دوسری فصل ہے جو حکومت الہی قرآن میں، البتہ یہ کہا تھا کہ پہلی فصل کا ہی ایک دوسرا جز ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ غیر الہی نظام کا انکار کریں، الہی نظام کی طرف رغبت ہو، الہی نظام کے بنانے کے اوپر مامور ہیں، الہی حکومت قائم کرنا فریضہ ہے دینی و واجب شرعی، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ غیر الہی نظام کا انکار اور اس سے دوری و اس سے بیزاری ضروری ہے، اس نظام سے لا تعلقی ضروری ہے، انکار اس کا ضروری ہے. یہ دوسرا حصہ ہے، یہ دونوں فصلیں مل کر یہ مطلب بنائیں گے کہ فقط الہی حکومت کی پیروی ہمارے لیے لازمی ہے و واجب ہے. چونکہ وقت کم ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں، اس سلسلے کو، یہ بات ذرا مستقل ہے، اسے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہم. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.